بسم الله الرحمن الرحيم. فرمایا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ درود شریف پڑھنا واجب ہے. اگر کسی نے صرف لفظ صاد لام عین میم قلم سے لکھ دیا, زبان سے درود سلام نہیں پڑھا, تو میرا گمان یہ ہے کہ واجب ادا نہیں ہوگا. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام زبان پہ آئے یا تحریر میں آئے تو ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے. صرف قلم سے لکھ دینا صاد لام عین میم مختصر کر کے, یہ درست نہیں, اس سے واجب ادا نہیں ہوگا. اصل بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے محسن خلق کے معاملے میں اختصار کی کوشش اور کاوش ہی کچھ سمجھ میں نہیں آتی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے معاملے میں اختصارات سے کام لینے لگے تو ہم کہاں جائیں گے؟ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب بھی نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم, چاہے وہ زبان پہ آئے چاہے وہ قلم پہ آئے, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا چاہیے. فرمایا طالبین سے ایک شخص نے خط لکھا کہ مجھ میں کبر بہت ہے, اور فرمایا کہ مجھے بھی محسوس ہوا کہ واقعی ان کا یہ احساس غلط نہیں. میں نے ان کے لیے یہ علاج تجویز کیا کہ اپنا یہ مرض خط میں لکھ کر میرے پاس بھیج دو, اسی طرح پانچ مرتبہ یہ کام کرو. اور ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ پانچ مرتبہ لکھنے کی نوبت پوری ہونے سے پہلے یہ مرض جاتا رہا. ظاہر ہے جس آدمی میں کبر ہے اور واقعتاً ہے, جب آپ اس کو اس عمل پہ لے کے آ گئے تو میاں آپ لکھیں کہ میرے اندر کبر ہے. اس لیے کہ جس میں کبر ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے میرے اندر کوئی عیب ہی نہیں, میں ہی میں ہوں, اور بار بار وہ اپنے کسی عیب کا اقرار کر رہا ہے, اعتراف کر رہا ہے. اس مرض کا علاج ہو گیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بس بس اوقات ظاہری گناہوں کو ہم گناہ سمجھتے ہیں لیکن باطنی گناہوں کی طرف ہماری نظر نہیں ہوتی, حالانکہ وہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرمانے لگے جس کے اندر کبر کا ذرہ بھی ہے جنت میں نہیں جائے گا. اب کبر کا تعلق باطن سے, عجب کا تعلق باطن سے, حرص کا تعلق, دنیا کی محبت کا تعلق, حب مال حب جاہ, اس کا تعلق باطن سے. اور بظاہر میں وہ دیندار نظر آ رہا ہوتا ہے, اس کی شکل, اس کی حیات, اس کے ظاہری اعمال نیکو دینداروں کی طرح ہوتے ہیں, لیکن اندر یہ روگ لگی ہوئی ہوتی, یہ بیماریاں ہوتی. اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ کو اتنا برباد نہیں کرتے جتنا یہ مال اور جاہ کی ہرس آدمی کا دین برباد کرتا ہے. ایک انگلی میں درد ہو, سر میں درد ہو, پاؤں میں چوٹ لگے, اتنا خطرناک نہیں جتنا دل کے درد کا خطرہ خطرناک ہوتا ہے. دل کا درد سب جانتے ہیں نا, باطن کا دل کا درد کتنا خطرناک. تو ایسی باطنی روحانی بیماریاں بھی ایسی خطرناک ہیں, لیکن چونکہ وہ بات نہیں ہوتی ہیں اور ہر ایک کو سمجھ بھی نہیں آتی, اور کسی ایسی صحبت میں بھی نہیں بیٹھتے جہاں ایکسرا ہو, جہاں تشخیص ہو, جہاں اس کو آئینہ نظر آئے, اور اس آئینے میں اور اس ایکسرے مشین میں اسے نظر آئے کہ نہیں ہاں معاملہ تو بہت ہی خراب ہے, لیکن اندر ہی اندر کھوکھلا ہوتا ہے. جن کو اللہ رب العزت نے اصلاح خلق کی خدمت عطا فرمائی ہوتی ہے، ان میں سے ہر شخص کے علاج کے لیے نئی نئی تدبیری بھی اللہ انہیں سکھا دیتے ہیں، جو زمانے اور مقام اور افراد کی خصوصیات پہ نظر کر کے یہ حضرات تجویز کرتے ہیں اور اس کا نفع مشاہدے میں آتا ہے۔ یہ کوئی عام ضابطہ نہیں کہ پانچ مرتبہ اپنی بیماری لکھ کر طبیب کے پاس بھیج دو تو شفا ہو جائے، لیکن ہر ایک کا مزاج مختلف ہوتا ہے اور اللہ رب العزت جن سے کام لیتا ہے ان کی پھر رہنمائی بھی فرماتے ہیں، انہیں یہ بصیرت بھی عطا فرماتے ہیں۔ غالباً اسی تدبیر میں دو چیزیں پیش نظر رہی ہیں، ایک یہ کہ بیماری کو اپنی بیماری کا مکمل استحضار کم از کم 40 روز رہے اور وہ خود اس کے ازالے کی فکر میں لگے، کیونکہ ڈاک کے ذریعے خطوط کے پانچ مرتبہ آنے جانے میں تقریباً 40 روز خرچ ہوتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ہر مرتبہ حضرت کی دعا اور توجہ بھی اس کو حاصل ہوتی ہے، اس کی برکت سے اللہ رب العزت جب آدمی کو اپنی بیماری کا احساس ہو کبر، اور پھر ظاہر ہے اس کے ازالے کی وہ فکر بھی کرتا ہے، تو یہ خود ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کی مدد اور نصرت کو متوجہ کرنے والی ہے۔ ہمارے حضرت مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اتفاق کی بنیاد عاجزی پر، توازو پر۔ اس طرح باہمی شقاق اور منافرت کی بنیاد کبر پر، ٹوٹ پھوٹ وہاں ہوگی جہاں ہر شخص اپنے اندر کبر رکھتا ہے، اور توازو وہاں ہوتی جہاں ہر آدمی کے اندر، جہاں اتفاق وہاں ہوتا ہے جہاں توازو ہوتا ہے۔ ساری لڑائی مخدوم پہ ہوتی ہے نا، خادم پہ تو لڑائی ہوتی ہے، سارا جھگڑا مخدوم پہ، خادم سے جھگڑا نہیں ہوتا۔ تو جو دوسروں کے لیے ایثار کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، خیال رکھتا ہے، خادم ہے، وہاں تو اتفاق ہوا، لیکن جہاں ہر آدمی اپنی انا کو برقرار رکھنا چاہتا ہے جھگڑا تو وہاں ہوگا، جھگڑا وہاں ہوگا۔ اب فرمانے لگے، اتفاق کی بنیاد توازو پر ہے، اسی طرح باہمی نفرت کی بنیاد کبر پر ہے۔ پھر میں فرمایا، الحمدللہ ہمارے ہاں لوگوں میں باہمی کوئی اختلاف اور جھگڑا نہیں، سب یہ ہے کہ سب میں توازو ہے، ہر ایک دوسرے کو بڑا اور بہتر سمجھتا۔ توازو کی حقیقت یہ ہے، اپنے آپ کو اپنے اندر کی بڑائی نکل جائے اور اپنے اندر سے یہ جذبہ نکل جائے کہ میں فلاں سے بہتر ہوں اور فلاں سے اچھا ہوں، یہ جذبہ نکل جائے۔ جہاں یہ ہوگا فرمایا وہاں اتفاق، اور جہاں کبر ہوگا اور اپنی برتری کا احساس ہوگا، اپنی برتری کا احساس ہوگا، وہاں ٹوٹ پھوٹ ہوگی۔ ایک انگریزی تعلیم یافتہ شخص نے خط میں لکھا کہ میں احکام شریعہ سے کچھ واقف ہوں اور جتنا واقف ہوں اس پر عمل بھی کرتا ہوں، لیکن میں اس چیز سے واقف نہیں ہوں جو بزرگوں کی صحبت سے حاصل کی جاتی ہے۔ حضرت نے جواب میں فرمایا، وہ چیز تعلق مع اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت اور اطاعت کا گہرا تعلق، جس کی بنا پر احکام شریعہ کی تعمیل آسان اور خلاف ورزی مشکل نظر ہونے لگتی ہے۔ اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے اور گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ گناہ نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے، نیک آدمی سے ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو جائے اور محبت ہو جائے تو پھر نیکی کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ کے احکامات، ہر قسم کے احکامات، صرف عبادات کے نہیں، ہر قسم کے احکامات جو اس کی طرف متوجہ ہیں ان پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور ہر قسم کے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب تم ہم سے غیبت سے نہیں بچ سکتے، بدنظری سے نہیں بچ سکتے، جھوٹ سے نہیں بچ سکتے، اس لیے نہیں بچ سکتے کہ اس تعلق میں کمی، جس قدر وہ تعلق اور محبت بڑھتا ہے گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا آسان ہو جائے گا. یہ اس تعلق کی نشانی اور یہی اچھی صحبت کا حاصل ہے. اچھی صحبت کا حاصل یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق اور محبت اتنی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت آسان ہو جائے. اور وہ اطاعت صرف عبادات میں نہیں, معاملات میں بھی, معاشرت میں بھی, کاروبار میں بھی, رہن سہن میں بھی, خوشی غمی کے اندر بھی وہ اطاعت آسان ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق اور محبت ہو جائے کہ اطاعت آسان ہو جائے اور گناہ کرنا مشکل ہو جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق اور محبت جب اس کا نتیجہ ہے, اور یہ تعلق اور محبت اچھی صحبت میں ملتی ہے, اچھی صحبت اچھے ماحول. تو فرمانا کہ ایک ساتھی نے خط لکھا کہ احکام شریعہ سے میں واقف بھی ہوں اور جتنا واقف ہوں ان پر عمل بھی کرتا ہوں, لیکن میں اس چیز سے واقف نہیں جو بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہو جاتی. حضرت نے جواب فرمایا وہ چیز تعلق مع اللہ ہے, اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اور اطاعت کا گہرا تعلق ہے, جس کی بنا پر شریعت کے احکامات کی تعمیل آسان اور خلاف ورزی مشکل نظر آتی. ایک وقت ہے نا آدمی کا جب مزاج بگڑتا ہے تو گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے, نیکی کرنا مشکل ہو جاتا ہے. گناہوں کے ماحول کے اندر بیٹھنے میں مزہ آتا ہے اور نیکی کے ماحول میں بیٹھنا ایک وحشت سی ہوتی ہے. آدمی گھنٹوں اللہ کی نافرمانی کرے کچھ نہیں ہوتا, مسجد میں چند منٹ بیٹھ جائے مشکل ہوتا ہے. یہ بگڑا ہوا میرا مزاج, بگڑا ہوا مزاج, اور جب اللہ سے تعلق ہوتا ہے, محبت ہو جاتی ہے, تو پھر اطاعت آسان ہو جاتی ہے, نافرمانی مشکل ہو جاتی ہے. آپ دنیاوی تعلق اور محبت کو بھی دیکھ لینا بھی ہے, اگر دنیاوی تعلق اور محبت کسی سے اور واقعی تعلق اور محبت ہو تو اس کی بات ماننا آسان, اور اس کے کہنے کے خلاف کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یا تعلق ایسا ہے یار, مجھ سے یہ ہو نہیں سکتا. تعلق اور محبت اور اللہ تعالیٰ سے یہ نصیب ہو جائے تو اچھی صحبت کا حاصل یہی ہے کہ اللہ رب العزت یہ تعلق بڑھا دیتے ہیں, اپنی محبت عطا فرما دیتے ہیں, اور پھر زندگی اس انداز سے گزرتی ہے. یہ نہیں کہ گناہ نہیں کر سکتا, گناہ پھر بھی کر لے, لیکن پھر وہ گناہ مشکل ہوتا ہے. یہ نہیں کہ پھر نیکی میں سستی نہیں ہوتی, ہوتی ہے لیکن اتنی نہیں ہوتی. اب تو اتنی ہوتی نا کہ اٹھنا ہی مشکل ہے, جیسے بیڑیاں پڑی ہوئی پاؤں میں. سب کچھ پتا ہے نماز فرض ہے, سب کچھ پتا ہے اللہ کا حکم ہے, سب کچھ پتا ہے اللہ کی ناراضگی ہے, لیکن ہمت ہی نہیں ہوتی کھڑے ہونے کی, کھڑے ہی ہونے کی ہمت ہی نہیں ہوتی. کیا ہے؟ اس تعلق میں کمی ہے, اس محبت کی کمی ہے جو آدمی کو نیکیوں پہ کھڑی کرتا ہے. تو فرمایا شریعت پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے اور خلاف ورزی مشکل ہونے لگتی ہے. انہی صاحب نے ایک بات یہ بھی لکھی تھی کہ عبادت کی دلی رغبت اور شوق پیدا ہو جائے. اس کے جواب میں تحریر فرمایا دلی رغبت اور شوق پیدا ہونا, خیال رکھنا یہ اختیار میں نہیں ہے, بس ماحول میں آتے رہو یہ چیز آتی رہے, یہ آتی رہے. جنہیں اللہ رب العزت ہر وقت اپنے دل کو بری چیزوں سے صاف رکھنے اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کا ہر وقت اہتمام رکھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں, ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ادنا کوتاہی سے بھاگتے ہیں اور ادنا سے نیکی کو بھی چھوڑتے نہیں. جب پاکیزہ طبیعت بن جاتی ہے اور طبیعت اندر سے صاف ہو جاتی ہے, تو جیسے دامن صاف ہو, کپڑے صاف ہو, تو چھوٹا سا دھبا بھی آدمی کو پریشان کرتا, بے چین کرتا. ایسی جب دل کا دامن صاف ہوتا ہے, پاکیزہ ہوتا ہے, تو چھوٹی سی غلطی بھی آدمی کو پریشان کر, برداشت نہیں ہوتی, یہ کیوں ہو گیا, یہ کیوں ہو گیا. اور آدمی اگر مزدور ہو یا وہ بھینسوں کے باڑوں میں کام کرتا ہو تو گندے کپڑے وہاں کچھ اور دھبا لگ جائے تو کیا فرق پڑتا ہے. تو جب گناہوں کی آلودگیوں میں زندگی گزر رہی ہوتی تو بڑے سے بڑا گناہ بھی پریشان نہیں کرتا, اور بڑے سے بڑے گناہ کا احساس بھی نہیں ہوتا, بلکہ یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ کون سا بڑا گناہ ہے, اس سے بڑے بھی تو لوگ کر رہے ہیں, اس سے بڑے بھی تو کر رہے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے مامون رشید کا ایک عبرت آموز واقعہ فرمایا، ایک شخص خلیفہ ہارون رشید کے صاحبزادے مامون رشید کے پاس آیا اور حج ادا کرنے کے لیے ان سے پیسہ مانگا، ہارون رشید کے بیٹا تھا مامون رشید، اور حج کے لیے اس سے پیسہ مانگے۔ مامون رشید نے کہا، اگر تم صاحب مال ہو تو سوال کیوں کرتے ہو، اور اگر صاحب مال نہیں تو پہ حج فرض نہیں، وادی بڑا تھا۔ کہ میں آپ کو ایک بادشاہ سمجھ کے آیا ہوں، مفتی سمجھ کے نہیں آیا۔ مفتی تو شہر میں آپ سے زیادہ اچھے موجود ہیں، آپ مجھے فتویٰ نہ سنائیں، جو دے سکتے ہیں دے دیجئے ورنہ انکار کر دیجئے۔ مامون رشید کو اس کی بات پر ہنسی آ گئی اور حج کے لیے رقم دے دی۔ حق تعالیٰ ہزاروں ہزار نعمتیں مجھ پر ہیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں نے کبھی اپنی کسی بزرگ کو ناراض نہیں کیا اور کبھی بے ادبی نہیں کی۔ اگر کبھی ان کی طرف سے زیادتی بھی ہوئی تو میں یہ سمجھ کر نظر انداز کیا کہ ان کے ذریعے حق تعالیٰ نے مجھے بڑی دولت دی ہے اور علم دیا ہے، عمل کی توفیق ہوئی ہے۔ اگر ایک تکلیف پہنچ گئی تو کیا مذائقہ۔ حضرت لقمان کا واقعہ یاد آیا کہ ان کے آقا نے ککڑی بوئی، جب تیار ہو گئی تو اپنے پاس منگوائی، اول اس کی کچھ کاشیں لقمان کو دی، انہوں نے کھا لی، کچھ نہ کہا، پھر آقا نے خود کھائی تو دیکھا کہ سب کڑوی ہے۔ اس نے لقمان سے کہا، لقمان تم نے یہ کڑوی ککڑی کھا لی اور کچھ کہا نہیں؟ حضرت لقمان نے کہا، جس شخص کے ہاتھوں ہزاروں شیریں چیزیں روز کھاتے ہیں، اگر ایک روز اس کی کڑوی چیز مل جائے تو میرا کیا منہ ہے کہ میں اس کی تلخی کا ذکر کروں۔ اور یہ تصور اگر بندہ مومن کے دل میں محسن حقیقی کے بارے میں آ جائے کہ اس کی انگنت نعمتیں ہیں، اور اگر زندگی میں کچھ ناگواری آ گئی تو کیا ہوا، بے صبری کا کیا کرنا ہے، اور اس کی نشکری کیوں کرنی، اور جزا فضا کیوں کرنی، اور دل کے اندر اس کے بارے میں شکایات کیوں لے کے آنی، نعمتیں بھی تو انگنت ہیں اس کی۔ عین تکلیف کی گھڑی کے اندر بھی تو آدمی لاکھوں نعمتوں سے استفادہ کر رہا ہوتا، بلکہ کروڑوں نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا، تو اس محسن حقیقی کی طرف سے اگر کوئی کڑواہٹ آ جائے تو پھر شکوے کیوں، پھر شکایت کیوں، پھر ناگواری کیوں؟ احسان شناسی بھی بڑی نعمت ہوتی ہے، چاہے وہ احسان شناسی بندوں کے لیے ہو یا اللہ کے لیے ہو، بڑی خوبی ہے۔ اور احسان فراموشی کا دوسرا نام ہے محرومی، یہ احسان فراموش آدمی محروم رہتا ہے، چاہے اللہ تعالیٰ کے احسان فراموش کرے، جب اپنے دنیاوی محسنوں کے احسانات کو فراموش کرے، ماں باپ ہیں، بڑے ہیں، احسان فراموش، اسے کیا ملنا۔ تو احسان فراموشی کا دوسرا نام ہے محرومی، اور احسان شناسی کا دوسرا نام ہے عطا، کہ اللہ کی طرف سے عطا اور نوازشات کے دروازے کھلتے ہیں۔ سبحان اللہ، فرمایا ہم بھی قصد کیوں کریں کہ ہم اللہ کے سامنے جنید بن کر جائیں، ہم بھی قصد کیوں کریں کہ ہم اللہ کے سامنے جنید بن کے جائیں۔ اگر حجاج بن کے بھی جاؤ اور کہو اللہم اغفر لی تو یہ بھی کافی ہے، ابھی یہ گناہ بھی ہے نا، لیکن ندامت کے ساتھ جاؤ گے نا کام ہو جائے۔ اور اگر جنید ہونے پر ناز ہونے لگے تو حجاج ہونا اس سے زیادہ بہتر ہے، اپنی نیکیوں پہ ناز ہونا اس سے بہتر ہے کہ گناہ کر کے نادم ہو جائے، اپنی نیکیوں پہ ناز ہونا اور نیکی کر کے دوسروں کو حقیر جاننا اس سے بہتر ہے گناہ کر کے نادم ہونا اور شرمندہ ہونا، یہ بہتر۔ صحابہ کی شان کیا تھی، گناہ بھی نہیں کرتے تھے، نیکی بھی کرتے تھے، ناز بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ نیکی کر کے بھی نادم ہوتے ہیں، نیکی کر کے بھی نادم ہوتے ہیں کہ اللہ جیسی نیکی کرنی تھی ویسے نہیں کر پائے۔ یخافون یدعون ربهم خوفا وطمعا، رات بھر عبادت کر رہے اور پھر ندامت کے ساتھ خوف کی کیفیت کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے۔ والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت اللہ سے معافی مانگے۔ نیکیاں بھی کر رہا ہے، ندامت ایسی جیسے رات گناہوں میں گزری، رات نیکیوں میں گزری لیکن ندامت ایسی جیسے کہ رات گناہوں میں گزری، تو وہ بہت بری بات ہے کہ نیکیاں کچھ ہو جائے اور ناز آ جائے، اس سے تو وہ بہتر ہے جس سے غلطی ہو گئی اور ندامت آ گئی، اور وہ بڑی قبولیت والی نیکی ہے جس نیکی کے بعد بھی ندامت ہو اور اللہ تعالی سے قبولیت کی فریاد آ۔ فرمایا دنیا میں اس طرح رہنا چاہیے، اس کا کوئی نہیں، بالکل اکیلا ہے۔ پھر فرمایا یہاں نصیب تو نہیں مگر تمنا ضرور ہے، یعنی دنیا میں کسی کے تعلق پر بھروسہ نادانی ہے۔ دنیا میں جس تعلق پہ بھروسہ ہو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، دنیا میں کسی کے تعلق پہ بھروسہ ہو بڑی نادانی ہے۔ عقل مندی کیا ہے؟ دنیا میں رہے اور جس تعلق پہ بھروسہ ہو وہ صرف اللہ کی ذات، وہی میرا حاجت روا ہے، وہی میرا مشکل کشا ہے، وہی میری بگڑی بنائے گا۔ دنیا میں کسی کے تعلق پر بھروسہ بڑی نادانی ہے۔ فرمایا دنیا میں اس طرح رہنا چاہیے کہ اسے کوئی نہیں، بالکل اکیلا ہے۔ پھر فرمایا یہ حال نصیب تو نہیں مگر تمنا ضرور۔ اس کے کچھ دن بعد حضرت نے ایک تنہائی کے موقع پہ احکر سے ذکر فرمایا کہ الحمدللہ میں اپنے آپ کو تنہا پاتا ہوں، تعلقات اور علائق سب سے ہیں اور سب کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، پھر بھی اپنے آپ کو تنہا پاتا ہوں۔ سبحان اللہ، دنیا میں رہتے ہیں لیکن دنیا سے تعلق نہیں رکھتے، دنیا والوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، زندگی بھی ہے، ہاں لیکن یوں ہیں جیسے سب اس ذات سے ایک تعلق ہے بس، ایسی یکسوئی نصیب ہے، ایسی یکسوئی نصیب ہے۔ فرمایا اب سے کچھ پہلے کا زمانہ کتنا مبارک اور بہتر تھا، تعجب ہوتا ہے۔ پہلے تو اپنے بڑی بھی چھوٹوں کی رعایت کرتے تھے، بڑی بھی چھوٹوں کی رعایت رکھتے تھے، اور اب تو چھوٹے بھی بڑوں کی رعایت کرتے تھے۔ پہلے تو بڑے چھوٹوں کی بھی رعایت رکھتے تھے، اور اب تو چھوٹے بھی بڑوں کی رعایت نہیں رکھتے۔ فرمایا اب سے کچھ پہلے زمانہ کتنا مبارک اور بہتر تھا، تعجب ہوتا ہے۔ پہلے تو اپنے بڑے بھی چھوٹوں کی رعایت کرتے تھے۔ اس پر قصبہ رامپور کے ایک شادی کا ذکر فرمایا جس میں شیخ العرب والعجم اور سہارنپور سے مولانا خلیل احمد اور تھانہ بون سے حضرت سب حضرات جمع کیا تھا، وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ میزبانوں نے شادی کے رسوم میں مروجہ سے اجتناب نہیں کیا. حضرت نے دیکھا کہ اگر میں یہاں شریک شادی ہو گیا تو ساری محنت ضائع ہو جائے گی. ساتھ ہی یہ فکر بھی تھی کہ حضرات اکابر اور سہارنپور کے وہاں تشریف فرما تھے, بڑی فکر ہوئی کیا کریں. لیکن حضرت کو اپنے اکابر پر اعتماد تھا کہ وہ میرے ادھر کو محسوس فرمائیں گے, برا نہ مانیں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب فتویٰ اور تقویٰ میں خلاف ہوتا ہے تو اکثر یہی ہوتا ہے کہ وہ یعنی تھانوی تقوی کو اختیار کرتے ہیں. اور حضرت مولانا نے فرمایا کہ عوام کے حالات اور خیالات اور ان کے مفاسد کی اطلاع جتنی ان کو ہے ہمیں نہیں. اب وہ بڑے ہیں لیکن چھوٹے کی رعایت رکھ رہے ہیں کہ میاں ٹھیک ہے, فتویٰ بھی ہے اور تقویٰ بھی ہے, اور تم چونکہ تقوی کا اہتمام کرتے ہو تو ہم تمہاری رعایت رکھتے ہیں کہ تم تقوی کا ہی خیال رکھو, تم فتوی کی رعایت نہ رکھو. بڑے تھے ہر تھانوی, اس وقت چھوٹے تھے, لیکن حضرت تقوی کا اہتمام کرتے تھے. تو ان بڑوں نے ان چھوٹوں کی یوں رعایت رکھی اور حوصلہ افزائی کی. حضرت نے فرمایا اکابر نے تو اس طرح نوازا اور چھوٹے لوگوں کے خطوط مناظرانہ آئے. اور فرمایا در حقیقت یہ علم احکام نہیں, علم واقعات ہے. یعنی بڑوں نے تو یوں خیال رکھا لیکن چھوٹوں کی طرف سے شکایت آنے لگی, تم بڑے پرہیزگار بن گئے تھے اور تم اس میں شریک نہیں ہوئے تھے. تو سچی بات یہ ہے کہ یہ رواداری اور ایک دوسرے کی رعایت, رواداری اور ایک دوسرے کی رعایت, شریعت کی حدود میں رہنا, یہ پہلے لوگوں میں بہت زیادہ تھے. اور ایک دوسرے کا بڑا خیال اور اکرام ہوتا تھا. حد بن گوئی فرماتے تھے مجھے احادیث میں البتہ یہ بات خیال رکھیں کہ کسی بزرگ سے ایک شخص نے شکایت کی کہ فلاں آدمی ریاکاری کے طور پر ذکر اللہ کرتا ہے, اور فرمایا تم ریا سے بھی ذکر نہیں کرتے. اس کا ذکر ریائی بھی قیامت میں ایک ٹگماتا ہوا چراغ ہو کر پل صراط پر رہبر ہوگا. حضرت نے فرمایا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان بزرگ کو معلوم ہوگا کہ اس شخص کے عمل میں ریا اور اخلاص ملے جلے ہیں, ورنہ عمل خالص ریا کے لیے ہو اس کا کوئی نور نہیں ہوگا. پھر فرمایا میرا مشورہ یہ ہے کسی کام میں ریا کا احتمال قلب میں آئے تو کام کو ہرگز نہ چھوڑے, بلکہ یہ ارادہ کرے کام تو میں ضرور کروں گا, البتہ اس کے بعد استغفار بھی کروں گا. اس خیال سے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس خیال سے کہ دل میں ریا کا اندیشہ اور خیال آ رہا ہے, عمل نہیں چھوڑنا چاہیے, عمل نہیں چھوڑنا چاہیے اور عمل کرتے رہنا چاہیے. انشاءاللہ اس کی برکت سے کیا ہوگا, ایک دن آئے گا وہ عمل خالص بھی ہو جائے, اور اس ریا کے اندیشے پر اگر استغفار کر لے گا تب بھی وہ عمل خالص ہو جائے گا. تو اللہ رب العزت اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے بھائی. اچھی صورت یہ ہے اگر کسی عمل میں کوتاہی کا احتمال ہو تو اس کی تحقیق اور کاوش میں نہ پڑے, بلکہ اس کو واقع سمجھ کر استغفار کرے. یعنی کسی راستے میں دلدل ہو اور یہ خیال پیدا ہو کہ شاید پاؤں خراب ہوا ہو تو اب کیا کرنا چاہیے, احتیاطاً دھو لے, احتیاطاً صاف کر لے. تو اسی طرح اگر یہ خیال ہو کہ عمل پتہ نہیں صحیح ہوا نہیں ہوا تو آخر میں استغفار کر لے. اور سچی بات ہے کہ ہمارے تو ہر عمل میں کوتاہی ہوتی ہے, اس لیے اللہ کے نبی کی تعلیم کیا ہے, آخر میں استغفار کر لیا کرو تاکہ اس عمل کی کوتاہی دور ہو. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل پہ استقامت بھی نصیب فرما دے اور استغفار کی بھی توفیق نصیب فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله, اللهم آئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, اللهم آئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. یا ارحم الراحمین, اپنے فضل سے ہم سبھی کو اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما, ہمارا ظاہر باطن سبھی کو اپنی پسند کا فرما. یا ارحم الراحمین, ہم سب کی اصلاح فرما, مولا کریم نیکیوں پہ استقامت نصیب فرما, باطنی امراض سے ہم سب کی حفاظت فرما, جسمانی باطنی صحت کاملہ شفا عاجلہ نصیب فرما. مولا کریم بری زندگی سے, بری موت سے, برے حالات سے ہمیشہ محفوظ فرما, نیکی سے تعلق نصیب فرما, نیکوں سے محبت نصیب فرما, اپنے فضل سے گناہوں کی نحوستوں سے ہمیشہ محفوظ فرما, گناہوں کی زندگی سے, ماحول سے, گناہوں کے حالات سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین, اپنے پسند کا ہر عمل نصیب فرما, ہر عمل کے لیے ہم سب کے لیے نیکی کی زندگی کے لیے ہم سب کی مدد اور نصرت فرما. تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنا ہم سب کے لیے آسان فرما. یا ارحم الراحمین, شریروں سے حاسدوں سے ہمیشہ محفوظ فرما. ہر آنے والا دن ایمان عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما. رزق میں, زندگی میں, صحت میں برکت عطا فرما. ہر قسم کی نحوستوں سے ہماری زندگیوں کو محفوظ فرما. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب.